الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کا پر بہار موقع ہے، خوشی کے لمحات ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں عید کے پر مسرت لمحات میسر آئے۔ ایک کہاوت اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کہا جاتا ہے گیو اے مین اے فش اینڈ یو ول فیڈ ہم فار اے ڈے اینڈ ٹیچ اے مین ہاؤ ٹو فش اینڈ یو ول گیو ہم بزنس، کہ اگر تم کسی کو مچھلی دے دیتے ہو ایک وقت کے کھانے کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن اگر کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہو تو اس طرح اس کو ایک کاروبار مل گیا جس کا سب کو فائدہ ہوگا۔ عید کے یہ پر مسرت لمحات، دیز آر ناٹ فار اے پرٹیکولر سیگمنٹ آف اے سوسائٹی، جبکہ ان لمحات کے اندر پوری کی پوری اکانومی، پورا کا پورا معاشرہ وہ حرکت میں آ رہا ہوتا ہے اور سب کو ہر طرح سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ سے ایک اسٹارٹلنگ اسٹیٹسٹکس شیئر کرتا ہوں کہ عید کے اس موقع پر تقریباً 40 ایسی صنعتیں، 40 ایسے کاروبار ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جن کو ایک بوسٹ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ مویشی، لائف سٹاک، اینیمل ہسبینڈری، وہ تو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح کارپینٹر ہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، قصاب ہیں چھریاں بنانے والے اور اس قسم کے جو اوزار جو استعمال ہوتے ہیں قربانی میں، پھر اس کے بعد مٹھائی بنانے والے ہوتے ہیں، پیٹرول کی زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے، شاپنگ بیگ بنانے والے ہوتے ہیں جس میں گوشت ڈالا جاتا ہے۔ تو اکنامک بوسٹر ہے یہ عید، بلا شبہ رحمت ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ یادگار لمحات عید کے الحمدللہ ہمارے ساتھ آج ہیں مفتی کفیل صاحب، الحمدللہ ان کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ ہیں، صاحبزادگان ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے۔ مفتی صاحب، جس طرح سے بھی ہم نے سلسلے کا آغاز کیا اور یہ بات ہم نے کہی کہ جو چیز رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ایک خوشی کے طور پہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پہلے عید الفطر ہوتی ہے پھر عید الاضحیٰ آتی ہے، تو واقعی یہ جو باتیں دین اسلام بتاتا ہے ہمیں انسانیت کی فلاح کی اور خیر خواہی کی، اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے اور سب کو اس میں روزگار ملتا ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دو عیدیں جو ہے وہ عطا فرمائیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اگر دونوں میں ہی دیکھا جائے تو دونوں میں ہی جو ہے وہ کاروبار زندگی جو ہے وہ عروج پر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ عید سے پہلے ماہ رمضان کے اندر بھی بہرحال جو ہے وہ نارمل سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور عید الفطر کی تیاری کے سلسلے کے اندر جو انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور عید الاضحیٰ کے اندر جو ہے وہ یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو گویا کہ یہ نعمت عطا کی ماہ رمضان کے بعد۔ ماہ رمضان خود نعمت بھرا، پھر عید الفطر اس کے اوپر نعمت، اور جو خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن ہیں ان کو تو ایام ضیافت کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی ضیافت کے دن ہیں، تو مسلمانوں کو نعمت اس طور پر بھی ملی کہ ان دنوں کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود، اس میں کیے جانے والے اعمال کی اپنی فضیلت کہ نامہ اعمال میں بھی جو ہے وہ ثواب کا اضافہ ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا ان خوشیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے معاملات مل جل کر سر انجام دینے کے اندر آپس میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاں، البتہ یہاں پر ایک پہلو بہرحال موجود ہے کہ دیکھیں، خوشیاں تو ہیں، رحمتیں بھی مل رہی ہیں، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، کاروبار زندگی بھی جو ہے وہ عروج پر بھی جا رہا ہے، بوسٹ بھی کر رہا ہے، لیکن کیا ان تمام چیزوں کے باوجود ہم رب کے شکر گزار بندے بھی بن رہے ہیں؟ کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ جب بندے کو نعمتیں ملیں تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اب شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب اتنا کچھ مل رہا ہے تو دھوکہ دہی سے بچا جائے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب اتنا کچھ مل رہا ہے تو کچھ نفع میں کمی کر کے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کی جائے، نہ یہ کہ جناب ایک موقع ملا ہے تو چلیں اتنی انڈسٹریز جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہیں تو چلیں جناب ایسا بوسٹ اس پہ لگائیں کہ سامنے والے کنگالوں کے رہ جائیں، تو یہ والی پوزیشن بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ کہ ان چیزوں کا بوسٹ کرنا، آپ کو دنیاوی فائدے کا ملنا، وہ اپنی جگہ پر ہے، قدرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کہ دیگر ادیان کے اندر موجود نہیں ہیں. لیکن وہی بات یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو بھی اگر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق کرے تو فائدہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی ملے گا. اسی لیے اسلام کے دونوں تہواروں میں، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی، دیکھیں سب سے جو مین درس ہے وہ کیا ہے، وہ ہے خیر خواہی کا. وہاں صدقہ فطر لازم کیا گیا، یہاں پر جو ہے وہ قربانی اور پھر اس کے گوشت کے آگا صدقہ کرنا، وہ دینا، تقسیم کرنا، اس کو جو ہے وہ قرار دیا گیا، اس کو حصہ بنایا گیا. کیونکہ دونوں عیدوں کا، دونوں جو سیلیبریشن کے ڈیز ہیں ان کے اندر جو بنیادی طور پہ درس دیا گیا وہ یہ کہ خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، ایک دوسرے کے کام،
خیر خواہی، محبت، اثار، سخاوت، اور یہ ان دونوں کا مڈل کور آئیڈیا ہے آپ جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ کور آئیڈیا آبویسلی انڈسٹریز کو بھی دیکھنا چاہیے اس معنوں میں کہ اس نے اب عید کے لیے لوگوں کا رخ بازار کی طرف ہوگا تو وہ ان سے نارمل چارج کرے، نہ کہ ان کے اس پیشن کو کیش کروانا چاہے. اور لوگوں کو انفرادی طور پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گوشت جو ہے اس کو مناسب جگہوں پر پہنچائیں. چھوٹی عید کے اندر کپڑے خود تو لے لیے، لیکن اگر ایسا ہمسایہ کسی کو جانتے ہیں، لوگ عام طور پہ کرتے ہیں مفتی صاحب، وہ پیکج بناتے ہیں اور جا کے عید کے دنوں میں تقسیم کرتے ہیں، رمضان پیکجز وغیرہ.
اس میں بھی وہ یہ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے، وہ جناب والا جو ہے وہ 10 لوگوں کو خیرات تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس کی جگہ جو اس کی دکان پہ 100 آ رہے ہیں انہیں لوٹ رہا ہے. تو وہ آپ کا پہلو 10 والا اچھا ہے، اس کو بھی کریں، بلکہ اگر اس کو 5 کر سکتے ہیں آپ 5 کریں، لیکن وہ جو 100 آ رہے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی. لوٹنے سے مراد ہر صورت میں یہی نہیں کہ وہ لوٹ ناجائز کے اندر ہی آ جائے، لیکن ایک عمومی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ یار لوٹ کھسوٹ مچا کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تو یوں کہ آپس کے اندر مسلمان کے ساتھ جب آپ لین دین کر رہے ہیں تو خیر خواہی کا پہلو ہو کہ تھوڑا سا نفع اگر آپ، یعنی ایک روپئے بھلے، ضروری نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بہت زیادہ جناب جو ہے وہ ڈاؤن کر دیں، لیکن وہ یہ کہ ثواب کی نیت سے اگر آپ کچھ ریٹ کم کر دیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو فائدہ بھی ملے گا، لیکن آپ جب یہ اچھی نیتیں کریں گے خیر خواہی کی تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور اس کا فائدہ بھی.
اور یہ دونوں طرح سے مفتی صاحب ہوتا ہے نا، اگر اس نے ریٹ کم کیا تو وہ مشہور بھی ہوتا ہے. اب وہ ایک چیز ہے، دال مثال لیں، میچز کی ڈبیا لے لیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ یہ تو سب نے استعمال کرنی ہے، اور مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی دیتا ہے، مسکرا کے دیتا ہے، ریٹ بھی مناسب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتا ہے، گاہک اللہ کی نعمت ہے، دکانیں تو مختلف ہیں جس کے پاس آ جائے. مفتی صاحب، عید کے موقع پر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، اب ایک تو رمضان میں تو عید الفطر کا، شوال کا چاند نظر آئے گا، اور یہاں پہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو آبویس ہو جاتا ہے کہ 10 دن کے بعد، اب 9 دن کے بعد عید ہوگی، حج ہوگا، تو ایک موڈ انسان کا چینج ہو جاتا ہے نا فوراً ہی، مطلب وہ ایک ہیپی موڈ میں آ جاتا ہے. اس کو پتا صبح صبح اس نے، کچھ لوگ ایسے ٹائم اٹھتے بھی نہیں ہوں گے، وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے عید کی نماز پڑھنی ہے، پھر جانور کی طرف جانا ہے، اور پھر اس کی تقسیم کرنی ہے، مطلب سیٹ مائل سٹونز ہیں 3-4. آپ ماشاء اللہ کس شہر کے رہنے والے، یہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے، کہیں عید پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ارشاد فرمائیں.
جی، باب المدینہ سے ہی جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوں، یہی شہر ہے، یہی وطن اصلی ہے
ماشاء اللہ،
تو یہیں پہ پیدائش ہوئی، یہیں پر ہی جو ہے وہ رہنا ہے، فیملی بھی جو ہے وہ یہیں کی ہے. تو بہرحال عید الفطر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، عمومی طور پہ ہماری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر چینل کی طرف جو ہے وہ آنا ہوتا ہے. عید الاضحیٰ میں اچھا تھوڑا سا یوں بھی فرق دیکھیں کہ عید الفطر کے چاند کے بعد اگلے دن خوشی آتی ہے، یہاں جو ہے آپ کو 9 دن جو ہے وہ ایک ویٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ 9 دن بھی تقریباً جو ہے نا، جو مصروفیات عید کی ہوتی ہیں وہ اس میں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں عید الفطر کے اندر آپ کے آخری دن تو ویسے ہی عبادت کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اب ان دنوں کے اندر بندہ کیا مارکیٹ جو ہے بندہ گھومے، یعنی ایک عموماً تو لوگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بھائی عمومی طور پہ جو کچھ نمٹانا ہے رمضان المبارک سے پہلے نمٹا لیں، رمضان میں تو پہلے وقت نہیں اور پھر دوسرا جو ہے وہ عبادات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ جانور آ گیا، تو اب جناب آپ نے نہیں بھی کچھ چارہ ڈالنا، کچھ نہیں بھی کرنا، تو بھرل آتے جاتے جو ہے وہ دیکھنا ہے، ایک ماحول سا جو ہے وہ بن جاتا ہے، کبھی بچوں کو لے کر کسی جگہ جانا، دکھانا، یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کے اندر دیکھیں اسلام نے بڑا پیارا ایک نظام جو ہے وہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہمارا سب سے پہلا کام نماز ہے، کہ شہر کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہی قربانی جو ہے وہ ہوگی. میں پہلے جہاں امامت کیا کرتا تھا تو اس وقت تو یہی مصروفیت تھی کہ نماز پڑھا کر آ کر جو ہے وہ، لیکن آج کل جو ہے وہ امامت کی مصروفیت نہیں ہے، تو محلے کی مسجد کے اندر ہی نماز پڑھ کر پھر جو ہے وہ قربانی گھر پہ خود ہی جو ہے وہ کرتے ہیں, تو پھر اس میں جو ہے وہ مصروفیت اور مشغولیت,
اس کے بعد اس کی تقسیم,
اس کے بعد پھر تقسیم کا شروع سے جو ہے وہ دیوالے صاحب بانٹا کرتے تھے, پھر اب جو ہے وہ میری ذمہ داری پھر لگی, اب یہ کہ جو اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری لگی. تو یوں ہوتا ہے کہ چلے محلے کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے بھائیوں نے بانٹ لیا, تو اب جو رشتے داروں میں بانٹنے جانا ہے وہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ساتھ چلا جاتا ہے. تو یوں جو ہے وہ
عید ملنے وغیرہ کا نام ہے, اور اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اور آج کل
عید تو بہرحال عید کے اندر تو جو ملاقات ہوتی ہے ایک ایک رشتے داروں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, اور عید الاضحیٰ کے اندر خاص طور کے اوپر جب آپ یعنی عید الفطر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ میں ہوتے ہیں کہ جناب جو رشتے دار جو ہے وہ آئیں گے, لیکن عید الاضحیٰ کے اندر عمومی طور پر فرسٹ ڈے تو سارے ہی جو ہے نا وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ مصروف ہی ہوتے ہیں, لیکن یوں ملاقات ہو جاتی ہے کہ جب آپ گوشت تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں دینے کے لیے جاتے ہیں تو چلیں جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے. ہاں شام میں یہ ہے کہ پھر سسٹرز وغیرہ آ گئیں تو وہ پھر ایک جو ہے وہ محفل سی جو ہے وہ گھریلو.
مستقبل صاحب یہاں پر ایک جو آپ نے بات کی میں تھوڑا سا اس پہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے عید کا دن ہے صحیح ہے, اور بھی جو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں عطا ہوئیں, اب ایک نعمت ہے نا جس سے فرمایا ایام ضیافت ہے, کھاتا انسان روزہ رکھنا منع ہے, مطلب ایک براڈر سینس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں جو ضیافت کی آڑ میں آ سکتی ہیں, ظاہری بات روزے کے دوران تو وہ تو فنش ہو گئی, باقی انسان ویسے بھی خوش ہوتا ہے, کپڑے نئے پہنتا ہے, خوشی کا اظہار کرنا بھی ان دنوں میں سنت ہے, لیکن جب بھی ایسی کوئی بات ہے مفتی صاحب عبادت کا پہلو بڑا نمایاں ہے, مطلب عید کا دن بھی شروع کرتے ہیں تو عید کی بھی نماز ہے ایک, اس کے اندر نماز پیور عبادت ہے, یعنی اس وقت تو کچھ نہیں انسان کر رہا, نماز پڑھ رہا, پھر دو خطبے ہوتے ہیں اس وقت بھی ایک خاص انداز سے عبادت ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد گلے مل رہا ہے تو یہ محبت پیار السلام علیکم کرنا گلے ملنا یہ بھی ایک عبادت کی فارم ہے, اچھی نیت سے مل رہا ہے عبادت ہوگی, پھر وہ برقرار ذبح کر رہا ہے جانور ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا یہ بھی عبادت ہے, بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے عبادت ہے نا. تو یہ آپ کچھ اس میں یہ فرمائیں کہ ہر حال میں خوشی ہے غمی ہے اللہ کی عبادت جو ہے یہ مسلمان کرتا ہے. اچھا اس میں عمل بے عمل کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہو رہا نا, اب ایک بے عمل آدمی ہے بظاہر اتنا عمل نہیں کرتا دین اسلام کے اصولوں پہ, قربانی وہ کر رہا ہے, اب ہم اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں نا جھاڑیں گے کہ جس نے قربانی زبائش کے لیے کی یا ریاکاری کے لیے کی وہ بھی قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, اور عام طور پہ کثیر تعداد مسلمان عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اب وہ عید کی نماز پڑھ رہا اللہ قبول کرنے والا ہے, یعنی عبادت کی طرف جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی عبادت انسان کرتا ہے.
آپ دیکھیں قربانی بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے, لیکن قربانی کی عبادت کے اندر ایک وہ ہے یعنی عبادت سے قطع نظر دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ شوق, ایک کام ہوتا ہے اس کا شوق ہوتا ہے
شوق.
جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قربانی کے لیے کہتے ہیں یار قربانی کا شوق ہے, یعنی زکوٰۃ میں آپ کو کوئی یہ نہیں ملے گا کہ یار مجھ پر جو ہے وہ پیسہ تو زکوٰۃ لازم تو نہیں ہو رہی لیکن شوق میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا.
میرے سننے کے پیسہ انسان آ کر کے ہی دیتا ہے,
لیکن آپ دیکھیں کہ قربانی میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتے لیکن وہ شوق کے اندر قربانی کر رہے ہوتے, شوق کے پھر دو پہلو ہیں کہ سنت کا شوق ہے تو ویل اینڈ گڈ جناب اس کا ثواب بھی ملے گا, اور ایک یہ کہ ویسے ہی جانور چونکہ ایک چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے انسان کو فطری طور پر جو ہے وہ اس سے اٹیچمنٹ ہے محبت ہے, تو یوں اس کا لانا اور رکھنا اور جناب ذبح کرنا ہے تو چلیں قربانی کا موقع بھی ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں دونوں عبادتوں کے اندر شریعت مطہرہ نے شہر والوں کی اگر آپ بات کریں کہ بعد والی عبادت کو بھی روک دیا کہ تمہاری وہ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ پہلے خالص وہ عبادت نہ کرو جو صرف میرے لیے. تو نماز پہلے پڑھو اس کے بعد, نماز سے پہلے اگر شہر میں تم نے قربانی کی تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی, وہی کام کر رہے ہو تم اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کر رہے ہو, جانور حلال ہو جائے گا لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی, قربانی نماز کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے کہ نماز ادا کرے. دوسری بات آپ نے کہا کہ جتنی بھی اسلامی چیزیں ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے, خاص طور پر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ انسان خوشی کے اندر جو ہے نا وہ ایک نارمل روٹین سے ہٹ جاتا ہے کہ اب بھی بہت خوشی ہوتی ہے, اور آپ دیگر اقوام کا بھی دیکھیں دیگر جو ہے وہ ادیان کا بھی دیکھیں تو ان کے اندر جو خوشی کے مواقع ہیں یا سیلیبریشن کے ڈیز ہیں ان کے اندر وہ جو ہے نا ایک نارمل چیزوں سے ہٹ کر ہی کچھ کا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں.
ایسے
اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ دن تو دیے مگر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ درس بھی دیا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے, تم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, تم جو ہے وہ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے تمہاری زندگی نہیں ہے, تمہاری زندگی در حقیقت رب کی عبادت کے لیے ہے, تمہاری تخلیق ہی اس لیے ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطری طور کے اوپر جو اس کی خوشی ہونی چاہیے اس کے مواقع دیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی اس کو پابند کیا کہ وہ ان خوشی کے مواقع کے اندر جو ہے وہ اپنے مقصد زندگی کو نہ بھول جائے، وہ اپنے خالق و مالک کو نہ بھول جائے، وہ اپنی زندگی کو جسٹ فقط جو ہے نا وہ انجوائمنٹ ہی نہ بنا کے رکھے، اس کی ہر چیز کے اندر بہرحال رب تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت، رب تعالیٰ کی فرما برداری، رب تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا، سر تسلیم خم کرنا، یہ چیزیں شامل ہو تو پھر بندے کی وہ جو ایک حدود و قیود میں رہتے ہوئے انجوائمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، جبکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں کرے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ عید الفطر کو دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں کہ دن کا آغاز ہی جو ہے وہ نمازوں سے ہوا، صدقہ فطر سے ہوا، قربانی سے ہوا، اس کے بعد آگے تقسیم سے ہوا، باقی اس کے بعد آپ کا گوشت جناب کھانا، باربیکیو کرنا، دیگر چیزیں، یہ تو نارمل سی جو ہے وہ روٹین ہے، کھانے کے مختلف طریقے ہیں، جائز حدود میں رہتے ہوئے بندہ جو ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ ہاں ایک موقع فراہم کر دیا گیا کہ عام دن کے اندر نیچرل سی بات ہے کہ کوئی یوں 10 افراد کو لے کر یا فیملی کو لے کر نہیں بیٹھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی یاد میں ایک جو ہے وہ سنت قائم فرمائی، واجب قائم فرمائی، اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو دیگر جو ہے وہ معاشرتی اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہیں۔ لیکن بہرحال جگہ جگہ یہی کانسیپٹ ہے کہ رب تعالیٰ کو مت بھولو، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اپنے مقصد زندگی کو مت بھولو، اس کو یاد رکھو کہ مسلمان کو جتنی بھی انجوائمنٹ کرنی ہے، جو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہوگا، تو اس کے لیے بتا دیا گیا، ایسا بھی نہیں کہ اس کو کہ نہیں ادھر ہے نہ کچھ ہے جناب بس یوں ہی زندگی، نہیں، بتا دیا گیا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، آخرت میں جنت ہے تمہارے لیے، وہاں نہ تم پر نماز لازم ہوگی، نہ روزہ لازم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہاں جسٹ انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہوگی تمہارے لیے، لیکن اس کو پانے کے لیے آج تمہیں اپنا مقصد زندگی یاد رکھنا پڑے گا۔
مفتی صاحب، یہاں پر جو آپ نے بات کی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ پہلو تھا کہ ایک تو اس کام کو اخلاص سے کیا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ کے کرم سے ہر کام کو کرنے کا جو ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے، اور اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے گا تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے۔ کبھی کبھار وہ طریقہ فرض ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بالکل نہیں ہٹا جا سکتا، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، کہ اسی حدود و قیود میں رہنا ہے، کبھی کبھار اس طریقے میں بھی ریلیکسیشن ہوتی ہے، جس طرح ابھی یہ جو قربانی کی جاتی ہے، قربانی کا جانور ذبح کیا، اس کے 3 حصے کرنے ہیں، اگر کوئی نہیں بھی کرتا نہیں بھی تو قربانی اس کی ہے،
جانوروں میں ہی بھی ریلیکسیشن ہے نا کہ جناب ایک ہی آپ وہی کریں، نہیں جناب جو ہے وہ اقسام دے دی کہ بکرا بکری بھی کر سکتے ہیں آپ، بڑے جانور میں اونٹ بھی کر سکتے ہیں، گائے بیل بھی، پھر اس کے اندر بھی بڑے میں بھی دیکھیں کتنی ریلیکسیشن ہے کہ جناب ایک میں 7 افراد جو شریک ہو سکتے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ جناب والا جو ہے وہ کرے، تو ریلیکسیشن ہے۔ اور پھر آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ طریقے بتا دیے، ایون کہ جانور کو ذبح کر کے لٹانا کس طرح ہے جناب، اس کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے، ایسی جگہ پر لٹایا جائے، فرمایا کہ اس کے سامنے چھری تیز جو ہے وہ نہ کرو، پھر لٹانے کے اندر قبلہ رخ کی طرف کر کے لٹانا سنت، تو ایک ایک اسٹیپ جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ بیان کر دیا، جس کے اندر حقوق کا تحفظ بھی ہے، وہ چاہے حقوق انسانی ہو یا جانوروں کے حقوق ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو اسلام کے تقاضے ہیں، قبلے کی تعظیم ہے کہ قبلہ رخ جانور جو ہے وہ لٹایا جائے، وہ تمام چیزیں
وہ ساری جگہ پر موجود۔ اور دیکھیں نا وہ چھری پھر گئی، جب پھرنی شروع ہو گئی تو وہ ارریورسیبل ایکٹ ہے، اب وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا نا، تو اس کے لیے بتایا کہ ماہر ہو، اگر ماہر کر سکتا ہے، چھری تیز ہو کہ ایک دم سے وہ جو کام ہونا ہے بظاہر وہ ہو جائے، اب وہ جب چھری پھر گئی ہے وہ ریورس نہیں ہو رہی، وہ تھوڑا بہت بھی کٹ گیا تو اس کی تکلیف ہے،
بلکہ کٹنے کے بعد بھی دیکھیں کہا گیا نا کہ بھئی جب تک جان ہے آپ اس کو مزید تکلیف نہ دیں کہ جناب اس کی کھال اتار رہے ہیں یا جناب جو ہے وہ اس کی ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز مار کے چیک کر رہے ہیں کہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے، تو بعد میں بھی کہ جب تک جان ہے تو جانور کو تکلیف تو ہوگی، تو بلا وجہ تکلیف جو ہے وہ کیوں دی جائے، جتنا اس کو جو ہے وہ تکلیف کی اجازت تھی اس کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا اور وہ رائے خدا میں،
اور ماشاء اللہ پھر اس کا مطلب بینیفٹ بھی انسان ہی اٹھاتا ہے، اس کو ترکیب کرتا ہے، یعنی دیکھا جائے تو وہ بالکل ہر طرح سے انسان ہی سیکیورڈ ہے،
ایسے ہی ہے، یعنی قربانی کے اندر تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کا پیسہ خرچ ہوا اس کا جو مالی اعتبار سے جو فائدہ ہے وہ تو سارا آپ ہی کو ہی حاصل ہوتا ہے کہ آپ ہی کھاتے ہیں، لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرح لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، وہ تقویٰ ہے انسان کا نا، وہ رب تعالیٰ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، وہ تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا، مخصوص ایام میں ذبح کرنا، مخصوص وقت میں ذبح کرنا، مخصوص طریقے سے ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اصل کیا ہے وہ ہے تقرب۔
مصر یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں سنت ابراہیمی کی پیروی میں یا سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے ہم نے یہ جانور قربان کیا، اب آبویسلی کسی کی یہ نیت ہوگی تو وہ یہی اللہ کی رضا کی نیت ہی ہے، تو ہم یہاں پر اس کو یوں کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا، سنت ابراہیمی بھی یوز کیا جاتا ہے، کیا اس میں ذہن ہوگا؟
دونوں چیزیں استعمال تو کی جا سکتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے نا، مگر چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ذبح فرمایا تو صحابہ نے پوچھا ماہی الاضحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟
اچھا،
یعنی اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی سنی، تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی ہسٹری کی طرف اشارہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو اس کی اصل بیان فرما دی کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈھا جو ہے وہ بھیجا تھا، تو اس اعتبار سے گویا کہ اس چیز کی اصل، جیسے صفا مروہ پہ دوڑنا واجب ہے اسلام کی احکام کے مطابق، لیکن اس کی اصل وہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے جو ہے وہ ثابت ہے، تو اس طور پہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اور پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عمل کو کیا، تو یوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم،
دونوں کی نیت،
دونوں کی جو ہے وہ نیت کی جائے گی، اور پھر اس طرح کے کئی امور ہیں، یعنی کئی چیزوں کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے،
انبیاء کی سنت ہے،
جیسے جس کے اندر جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ بڑھانا انبیاء کی سنت ہے، مونچھیں پست کرنا، بال صاف کرنا، بال جو ہے وہ کاٹنا، یوں اس طرح کی جو چند چیزیں ہیں جو فرمایا انبیاء کی سنت ہے، تو یعنی وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہی جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرتے رہے۔
ماشاء اللہ مفتی صاحب، ہمارا سلسلہ جاری ہے، تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے صاحبزادگان بھی ہیں ماشاء اللہ، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟
سعد۔
سعد بھائی پڑھتے ہیں کس کلاس میں؟
ون۔
ون میں، اور اسکول کا نام کیا ہے؟
دار المدینہ۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا کیا نام ہے؟
مصطفیٰ کفیل۔
مصطفیٰ کفیل ماشاء اللہ، مصطفیٰ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟
پڑھتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں
قرآن، پڑھتے ہیں، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟
کلاس۔
اور اسکول کون سا ہے؟
دار المدینہ۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہلے آپ یہ مجھے بتائیے مصطفیٰ بھائی، آپ پکڑ لیں مائک، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے قربانی کے دنوں میں؟ بکرا، گائے، بیل، کیا آپ کس چیز کی قربانی کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں؟
گائے۔
گائے کی؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گائے سے کھیلتے بھی ہیں؟
پیار کرتے ہیں۔
پیار کرتے ہیں ماشاء اللہ، آپ کو کس چیز کی قربانی اچھی لگتی ہے؟ گائے کی؟
بکرے کی۔
بکرے کی، اچھا بکرا کیوں اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مارتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے اس لیے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ یہاں پر تھوڑا سا ٹیسٹ ہم اور چینج کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ آج مفتی صاحب ایک کنفیوژن سی ہے معاشرے میں، میں دو طرف لے کے جاؤں گا اس بات کو، پہلے بچوں کے حوالے سے، بچے ہماری آبادی کا تقریباً 30% ہیں لیکن ہمارے مستقبل کا 100% ہیں، دنیا کے اندر اب جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے نئے نئے ہیلتھ کے وہ طریقے آ گئے، اور کچھ ملکوں کے اندر تو بہت زیادہ بوڑھے افراد ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک برڈن بھی ہو جاتا ہے ہر طرح سے۔ بہرحال بچوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ایک کنفیوژن ہے، آئی ٹی کا دور ہے، ہم اس نسل کو جوان کر رہے ہیں جو نسل آئی ٹی اورینٹیڈ ہے۔ میں اور آپ جب چھوٹے تھے تب ہمارے والدین نے جس نسل کو جوان کیا وہ آئی ٹی اورینٹیڈ نہیں تھی، موبائل فون نہیں تھا، اگر تھا بھی تو بہت ریئر تھا، پاکستان تک پہنچے نہیں ہوگا اس وقت، اس طریقے سے تھا۔ اور آج ہم کنفیوزڈ ہیں کہ تربیت کون کیا کرے، یعنی ماں باپ نے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، استاد کیا سکھائے ان کو، محلہ کیا سکھائے، دوست کیا سکھائے، اور سب سے بڑھ کر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ان کو کیا سکھائے۔ انفارمیشن بہت زیادہ ڈائیورس ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہم کنفیوزڈ ہیں، خاص طور پہ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، اور انفارمیشن فلو پہ کہاں بند باندھا جائے، کہاں پہ اجازت دی جائے، اجازت نہیں دے رہے تو بچے خود ہی اجازت لے لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے اس دور کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا انسان کو قدم اٹھانے چاہیے؟
دیکھیں تربیت تو بہرحال بچوں کی ہو یا بڑوں کی یا کسی بھی سطح کی اگر آپ تربیت کی بات کریں تو وہ بے حد ضروری چیز ہے، اور اس سے کسی بھی زمانے میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس کے انداز میں زمانوں کے اعتبار سے فرق آ سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے والدین نے جو تربیت کی وہ انداز جدا ہوگا، وہی آپ کی بات کہ اب جو بچے آ رہے ہیں جب ان کے ارد گرد یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں تو اب تربیت کا انداز جدا ہوگا، اور اگر جدا آپ نہیں کریں گے تو پھر حقیقی معنوں میں آپ تربیت کر نہیں پائیں گے۔ تو تربیت کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ تربیت کا تو جو درس ہے انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لاتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ پیغام الہی پہنچانے کے لیے اور تربیت کے لیے، کہ آپ جو ہے وہ قوموں کی تربیت فرماتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور انہیں ستھرا کرتے ہیں، یہی تربیت ہے۔ تو تربیت دین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین کے بغیر تربیت کروں گا تو یہ امپاسبل جو ہے وہ چیز ہے۔ تربیت دین کے ساتھ ہی ہوگی، اور دین سے بڑھ کر، اور دین کے اندر انڈرسٹوڈ سی بات ہے دین اسلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین ہے، اور یہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قابل عمل اور لائق کے جو ہے وہ یہی ہے کہ اسی کو فالو کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر جو ہے وہ تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے چونکہ صاحبزادے تو بچپن میں ہی جو ہے وہ انتقال فرما گئے، صاحبزادیاں تھیں ان کی، آپ نے کیا شاندار تربیت فرمائی۔ اور جو دیگر بچے تھے، چونکہ بچیوں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو گھر سے باہر نہیں آتے، پھر بچیاں تھیں تو تربیت کا ان کا جو پہلو تھا وہ بھی باہر جو ہے وہ نہیں آیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دیگر بچے اٹیچڈ تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خادم رسول تھے، بچپن سے حضور کے ساتھ جو ہے وہ تھے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضور کے زیر تربیت جو ہے وہ رہے، تو ان کی جب زندگی کے پہلو کی طرف نظر کرتے ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، کہ کھانے تک پر فرمایا کہ بیٹا اپنے آگے سے کھاؤ، بچے کو کسی کام سے آپ جو ہے وہ بھیجتے، اگر بچہ اگر جو ہے اس کام میں لیٹ ہو جاتا تو آپ اسے ڈانٹتے نہیں تھے، محبت اور شفقت جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ جناب سے بات کیا کرتے تھے، گزرتے تھے، حالانکہ مدینہ شریف میں تھے تو آپ تو اس وقت کے جو ہے وہ حکمران تھے مدینہ کے، اور اب بھی بہرحال دنیا جہان کے حکمران ہیں حضور تو، لیکن جب آپ گزرتے تھے تو آپ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر اپنے ساتھ سوار کر لیتے، تو یہ شفقت اور محبت کا انداز تھا۔ تو بچوں کی تربیت بہرحال بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے دو ہی چیزیں ہیں، مدرسہ یا اسکول، یعنی باہر کے اعتبار سے آپ بات کریں، کیونکہ بہرحال فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو فی زمانہ بھی، یا ہم سے تھوڑا سا پہلے والا بھی جو زمانہ ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ایک پائی جاتی ہے کہ والدین کم علمی کی بنیاد کے اوپر کما حق و تربیت کر نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہے وہ گویا کہ وجود میں آئیں، کہ جناب ہماری جگہ یہ تربیت کی ذمہ داری ہم انہیں دیتے ہیں کہ مدرسہ تربیت کرے یا اسکول تربیت کرے۔ اب جب انہوں نے تربیت کی ذمہ داری لے لی تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے جن کے سپرد کیا ہے تو جناب وہ کما حقو واقعی وہ تربیت کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں، ان کو خود تربیت کرنا آتی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ کس چیز کی آپ کے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں۔ تو اب جیسے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بچوں نے یہ جو کچھ سیکھا، ایک یہ کہ چلے ہمارا گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ اسلامی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو بچوں کے سیکھنے کا کردار ہے وہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکولنگ سسٹم کا کردار ہے، کہ بچے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں تو اب وہاں سے جو ہے وہ بچے جو چیز سیکھ رہا ہے۔ اچھا اسی طرح ہم نے جب پڑھا، میں نے مدرسۃ المدینہ سے جیسے حفظ کیا تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گھر کی اپنی ایک چیزیں تو ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں مدرسے سے سیکھیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو داڑھی رکھوائی، اس کے لیے میں نے جو ہے وہ بڑی ضد کی، تو اس وقت میں تو وہی مدرسۃ المدینہ سے جو ہے وہ ذہن ملا تھا۔ اچھا اسی طریقے سے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ دیکھیں ذہن پر بات ہوتی ہے، تربیت کا کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا تو والد صاحب جو ہے وہ گھر کی کنسٹرکشن وغیرہ بھی ہماری ہو رہی تھیں، اور جو ہے وہ سسٹر کی شادی وغیرہ بھی تھی، تو ایک ذہن تھا کہ یار نہیں حج اگر ہو جائے نا تو حج پہلے کرنا چاہیے، تو والد صاحب کے پیچھے پڑ کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ رو رلا کر جو ہے نا کہ بھئی اب یہ گھر پہلے بنانا ہے، کچا گھر ہے، اس کو پکا کرنا ہے، بہن کی شادی ہے، میں نے کہا سب ہو جائے گا، آپ حج پر جائیں پہلے، تو زبردستی کر کے ان کو حج پر بھیجا، اور اللہ کا شکر اس کا فضل یہ ہوا کہ واپسی آیا تو سارے کام بخیر و عافیت وہ بھی ہو گئے۔ ورنہ حج کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کام کی وجہ سے حج کو چھوڑو گے تو دیکھو گے کہ حاجی حج پہ سے واپس آ جائیں گے، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے تربیت سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اچھا اسی طرح میں ابھی گزشتہ دنوں کچھ کلپس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا دارالمدینہ کے بھی، تو وہاں پر بھی کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا، ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ کھانے پر بیٹھتے ہوئے سیدھا پاؤں کھڑا کر کے سنت کے مطابق کھائیں۔ تو دیکھیں ایک تربیت کے لیے جس ادارے کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے نہ صرف بچوں کی تربیت بلکہ فی زمانہ وہ آپ کی بھی تربیت جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے۔ دوسرا پھر والدین کی اپنی ذمہ داری بھارا جاتی ہے کہ والدین تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ جیسے یہ ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے ایام ہیں، عید الفطر کے ایام ہیں، یہ پریکٹیکلی بچوں کو سکھانے والے ایام ہیں، بتانے والے ایام ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ اس طریقے سے کرنے. جیسے ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں بڑا ذہن دیا کرتی تھی کہ آپ لوگوں نے روزے رکھنے، ذوالحجۃ الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے، تو وہ نفلی روزے تھے لیکن ان کا فورس ہوا کرتا تھا کہ نہیں بھئی میں پھر جو ہے نا بس اس طرح آپ سے ناراض رہوں گی کہ جو نا آپ روزے جو ہے وہ نہیں رکھ رہے. تو وہ تھا کہ والدہ کی طرف سے تھا کہ بھئی نہیں بھی والدہ کو خوش رکھنا ہے تو چلے جو ہے وہ روزے جو ہے وہ رکھیں ذوالحجۃ الحرام کے. تو اب یہ جو جتنی ساری چیزیں ہیں جانور سے متعلق ہیں، جانور کو بچے جو ہے وہ کبھی مار بھی دیتے ہیں، کبھی دم گھما دی، کبھی کچھ کر دیا، یہاں پہ اسلامی جو احکام ہیں کسی جانور کے ساتھ وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. یوں ہی ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کروانے میں، بچوں کے ہاتھ سے تقسیم کروانے کے اندر، وہی کہ بچے کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں گے تو بچے کے اندر خود سخاوت کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور کل کو جو ہے وہی ان شاء اللہ یہ سخی ہوگا، فیاض ہوگا. تو یوں تربیت کے جتنے مواقع ہیں ان تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے بندہ تربیت کرے. اور جہاں تک آپ نے جدید ٹیکنالوجی کی بات کی، تو اب فی زمانہ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی جدید ٹیکنالوجی کے اندر کام کر رہی ہے، تو آپ ان ذرائع سے بھی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ذرائع موجود ہیں. مدنی چینل کی اگر آپ بات کریں تو مدنی چینل موجود ہے، کڈس چینل بھی ان قریب آنے والا ہے، بلکہ اس کے اپنے کلپس تو اچھے خاصے تعداد میں موجود ہیں کہ آپ جس کے ذریعے سے بچوں کو جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. یوں ہی آئی ٹی کی اپنی جو اپلیکیشنز ہیں مختلف، جو بچوں کے اعتبار سے بھی بعض ہیں، کل میں دعا والی ہیں، کچھ اور وہ ذہنی آزمائش کی بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہے. تو یوں بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. بات یہی ہے کہ اولاً تو خود آپ کا علم، آپ کو نالج ہو اتنی کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، دینی چیزیں ہیں. کیونکہ دیکھیں معاشرے کے اندر جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے عمومی طور پہ ذہن اسی چیز کی طرف، ایڈورٹائزمنٹ کیوں کی جاتی ہے؟ اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے بعد آدمی خامہ خواہ میں بھی چیز لے لیتا ہے کہ یار یہ چیز اتنی دیکھ رہا ہوں، تو اب بھی آتا ہے تو وہی اٹھا لیتا ہے، چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ جناب یہ جو ہے نا وہ ہے کیا اور کیوں ہے اور کیسے ہے. تو یہی چیز ہے کہ اب مارکیٹ کے اندر، معاشرے میں بہت ساری دیگر چیزیں جو کہ تربیت کے منافی ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اب اگر والدین نہیں جو ہے وہ تربیت والی چیزیں سیکھیں گے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کریں گے، تو پھر وہ اسی ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی دیں گے. لیکن جب اس چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، انہیں پتہ ہوگا بھائی ایک کارٹون وہ ہے اور ایک کارٹون اسلامک کارٹون ہے مدنی چینل کا ہے، بھائی یہ والا ہم بچے کو دکھاتے ہیں، اس سے بچے میں تربیت کی یہ چیزیں آئیں گی، بچے کو گھر میں بیٹھ کر ہم جو ہے وہ کچھ وقت دیں، کچھ ان کو سیرت کتاب کے واقعات سنائیں، کچھ چھوٹی حکایتیں سنائیں، تو یوں بچے کے اندر جو ہے وہ چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ بچہ بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھ کر جو ہے وہ سیکھتا ہے. تو والدین کو جب وہ دیکھے گا کہ والدین کسی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، والدین کسی چیز کو کس طرح بیان کر رہے ہیں، والدین کس طریقے سے ہماری تربیت کر رہے ہیں، تو یوں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں ان کے سیکھتے ہیں. تربیت والدین کی یہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ اپنے چھوٹے کی اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈیلنگ کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر کرے گا.
ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے یہ ایکسپلین فرمایا مدری چینل کے ناظرین، واقعی اسٹیپ وائز اگر اس کو ڈسکس کیا جائے، مفتی صاحب نے جو فرمایا اولاً والدین، اساتذہ، کیونکہ آج کے دور میں تو باپ بھی بزی ہے اور کئی اعتبار سے ماں بھی بزی ہے، اور واقعی بچے کو ماں باپ بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو تعلیمی ادارے میں بھیجا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو لکھنا بھی آ گیا، اچھے طریقے سے بولنا بھی آ گیا، رائمز بھی آ گئیں، سب کچھ چلتا رہا. اور واقعی اس جدید دور کے اندر جب ایک بچہ تھوڑا کنفیوز بھی ہے کہ اس کے پاس سوشل میڈیا کا اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، وہ جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، کھپتا چلا جاتا ہے، کئی موقع کے اوپر والدین کو رسپانسبلٹی ازیوم کرنی ہوتی ہے. یعنی جتنا رشتہ اور جتنی خیر خائی والدین بچے کے لیے چاہتے ہیں، اتنا تو اس کا استاد بھی نہیں چاہتا ہوگا. ساری بات ہے اس کے اپنے بچے تھوڑی ہیں وہ. اب یہ ایڈکشن جو آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہے، موبائل فون ایڈکشن، پیرنٹس دے آر سپوز ٹو سنیچ دا موبائل فون. بچوں کو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رکھنا، دس ڈوپامین انڈیوسڈ افیکٹ، یعنی ذہن کے اندر جو افیکٹس پیدا ہو رہے ہیں اتنی زیادہ سوشل میڈیا کے لنکس کی وجہ سے، اس سے بچوں کو بچانا والدین کی ذمہ داری ہے. دیکھیے خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈپریشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں. پازیٹو افیکٹ بالکل اس کا ہوگا لیکن زیادہ نیگیٹو افیکٹ موجود ہے. تو تربیت کے حوالے سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مفتی صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا، بہت ہی بہترین ہے. ان کے اپنے بچے دونوں دار المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مفتی صاحب یہاں پر ایک عید کے حوالے سے اور ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ عید کے دن میں گھر کی مینجمنٹ بڑی اہم ہوتی ہے. مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ عید الفطر کے اندر تو مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور عید کے دنوں کے اندر آبویسلی مہمانوں سے گھر سجتا ہے. عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن والد صاحب نے دعوت رکھ لی، ایک دن فلاں بڑے بھائی کے گھر سب چلے گئے. تو عید کے دن یہ سب کچھ اگر اس کو شروع کریں تو بیڈ شیٹس کی تبدیلی سے شروع کرتے ہیں، پھر اچھی طرح گھر کی صفائی، برتن صاف کر کے رکھنا، اس سے پہلے کبھی کبھار پینٹ بھی کرانا پڑتا ہے گھر میں، اور اس کے ساتھ ہی پھر مہمانوں کا آنا، کھانا پکنا، پھر برتن کا دھونا، مہمانوں سے بات چیت بھی۔ تو یہ ساری چیز کی اگر پرسنٹیج دیکھی جائے نا، تو شاید 50% سے بلکہ 60% سے بھی زیادہ گھر کی خواتین کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بیلنس رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟
آپ تو بیڈ شیٹ سے شروع کر رہے ہیں بھائی، اس سے پہلے جو ہے وہ مسالہ جات جو ہے وہ بغیر اضافہ کی اگر آپ بات کریں تو بھائی مسالے جو ہے وہ پیسنا، اچھا اب تو خیر جو ہے وہ چلیں گرائنڈر مشینز آ گئی، ورنہ پہلے تو جو ہے وہ سلبٹے کے اوپر جو ہے وہ پیستے تھے، اب بھی جو ہے وہ بعض جو بڑی خواتین ہیں وہ انہی چیزوں کو اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ یوں بھی ہے کہ 3-4 دن سے پہلے ان مسالہ جات کی تیاری بھی، تو یقیناً دیکھیں ایسے ہی ہے کہ عید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی موقع ہو گھر میں کوئی اس طرح کی تقریب ہو، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ خواتین کا کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ اب وہ کلیجی کٹ کے تو جو ہے وہ آنی ہے جناب 11 بجے،
فرسٹ آف آل پہلا سٹیپ یہ ہے
تو وہ آنی ہے، لیکن اس سے پہلے جناب وہ ذبح سے پہلے، یعنی اب ہر چیز ہی دینی ہے نا، اندر سے کپڑا بھی دے دو بھائی، رسی بھی دے دو، فلاں چیز بھی جو ہے وہ اندر چادر دے دو، پھر اس کے بعد چائے جناب جو ہے وہ بن کے جانی ہے، چائے کے بعد پھر کچھ، اب اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں کیا بھوکے کام کرتے رہیں گے، پھر جناب کوئی اور چیز جو ہے وہ بھیج دی جائے، پھر دوپہر کا کھانا یہ کلیجی سے جو شروع ہوتا ہے تو پھر یہ شاید شام تک جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے مختلف وقتوں کے اندر جو ہے وہ۔ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پر جو باربیکیو کا جو ہے وہ زیادہ شام کے ٹائم میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تھوڑا سا مردوں کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کام کی بات کریں کہ عید کا ایک یہ کام ہے کہ جس کے اندر کھانا پکانا مردوں کی طرف آیا، اب آپ پکائیں اور ہم کھائیں گے۔ تو اس طرح کے جو بھی مواقع ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، اور جو جس کا منصب ہے انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے مطابق ہی وہ کام کرے گا، ورنہ آپ کھانا پکانے میں اگر آپ نے جو ہے وہ چمچ چلانا شروع کر دیا تو یہ نہ ہو کہ پھر کھانا ہی بعد میں خراب ہو جائے اور اس کے ذمہ دار آپ ہی قرار پائیں۔ لیکن اوور آل جتنی سہولت ہو سکتی ہے
برتن اٹھا کے لے جائیں
کہ ہاں، جیسے وہی ہے کہ جو ہے وہ برتن اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے اندر دے دیے، اسی طریقے سے ان کو بھی ریلیکسیشن کا ٹائم، یوں بھی ہوتا نا کہ جناب آپ نے اپنی دوستوں کی تو لائن سیٹ کی ہوئی کہ جناب ایک جائے گا اس کے بعد وہ آئے گا، تو اندر گھر کی طرف بھی نظر کیجئے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کو بھی سکون کی آ جاتے، وہ آپ کو فقط جو ہے وہ چیزیں ہر وقت ہی بنا کے دیتے رہیں گے تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ تو ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے بہرحال اندر والوں کا بھی، خواتین کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو ان کو ان تمام چیزوں،
ہم نے سنتوں میں مطلب جب اسکول میں پڑھتے تھے مفتی صاحب، ہم نے پڑھا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جوتے بھی گانٹ لیا کرتے تھے،
اپنا کام آپ علیہ السلام جو ہے وہ خود فرمایا کرتے تھے، بکری کا دودھ جو ہے وہ آپ خود نکال لیا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ تو یہی ہے کہ اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں آر کی بات بھی نہیں ہے، بھائی سے آر چیز نہیں،
اپنا گھر ہے،
اپنا گھر ہے تو بندہ جو ہے وہ کرتا ہی ہے۔ جیسے اب یہی دیکھ لیں صفائی کے اندر اور کون سے کام ہیں جو مثال کے طور پہ تقسیم ہو سکتے ہیں اگر آپ بات کرنے کو کریں، تو بھائی سے صفائی ہے، جالے کی صفائی ہے، اب اس میں ایک ویسے بھی ہے کہ تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ کام یہ جو کرنا ہے تو عورتوں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا، یہ کام جو ہے وہ مرد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جھاڑ صفائی
سیڑھی لے آئے، گھوڑا پوڑی لے آئے،
اس طرح کے کام جو ہے وہ کر لیں، باقی جو نیچے کے کام ہیں وہ عموماً خواتین کرتی ہیں اور اس کے اندر انہیں جو ہے وہ حرج بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ کہ جس حد تک آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، خیر خواہی فقط باہر والوں کے ساتھ نہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرنی ہے تو بالکل خیر خواہ۔
سر یہاں پر جو پہلے بھی آپ نے بات تربیت کے حوالے سے بتائی، یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ تو کھلا ہی ہوا ہے نا، مثال کے طور پہ اب بچے ہیں، اب جس طرح میرے 3 بیٹے، اب بیٹے جو ہیں وہاں پر ماں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے کچھ نہ کچھ، اب ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ دسترخوان لگائیں گے۔
میرے اپنے گھر میں نا 4 بیٹے ہیں تو اب بیٹوں نے ہی ہاتھ بٹانا ہے نا، کرے تو اب اچھا اب اس میں بھی یہ دیکھیں کہ اگر میں اگر ہاتھ نہیں بٹاؤں گا نا تو یہ 4 بھی بیٹھے
رہے بھی رہیں گے، صحیح بات ہے۔
تو جب ایک مرتبہ وہ باپ کو دیکھیں گا نا کام کرتا ہوا کہ بھئی یہ کام کر رہے ہیں، تو اگلے دن وہ 4 ہاتھ اور آگے جو ہے بڑھ کر وہ جو ہے وہ اپنی ماں کا جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں گے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ تربیت جو ہے وہ یہ دیکھ کر جو ہو رہی ہے نا کہ جناب باپ ان چیزوں میں دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، تو پھر بچے خود بخود۔
دیکھیں یہ اگر مثال کے طور پر جس طرح آپ کے 4 بیٹے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والا معاملہ کرے، میرے گھر 3 ہیں، اب اگر یہ ماں کے ساتھ دیگر کام جو کہ بالکل سمپل ہے، ایک نے دسترخوان لگانا ہے، ایک نے اٹھانا ہے، پانی کی بوتل بھرنی ہے، یہ کام تو مرد آسانی سے کر سکتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ چھوٹا سا کام بھی آپ کسی کا مفتی صاحب اپنے پہ لیتے ہیں نا، آپ کے لیے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑی بہت چیز جلی جاتی ہے. اب دیکھیں اگر یہ ان کے ساتھ مل کے اپنی ماں کے ساتھ مل کے یہ کھانا پکانا بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں تو یہ بات آن دا ہول ان دا اینڈ بچے کے فائدے کے لیے جاتی ہے. آج ہم تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کے تحت جب بندری کام کرتے ہیں ہاسٹل لائف کو دیکھتے ہیں تو وہ بچہ جو کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اب کسی اور شہر میں آ گیا اس نے 4 سال لگانے ہیں اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چھوٹے شہر سے جب مائگریٹ بندہ کرتا ہے بڑے شہر میں آتا ہے پھر اس کے بعد عام طور پہ وہ اپنے شہر نہیں جاتا. اب ظاہری بات ہے بڑے شہر میں آ گیا تعلیم اس نے ایسی حاصل کر لی کہ اس کو جاب بھی بڑے شہر میں اب ایسی ملے گی کہ گھر والے بھی امید کرتے ہیں کہ بھی چھوٹے شہر میں اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں مواقع کم ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے ایک بہت بڑا مسئلہ وہ کھانے کا بنتا ہے. کیسے کہ وہاں تو ماں پکاتی تھی اور ایک محاورتن بات کی جاتی ہے کہ بچے کو کھلانے کے لیے تو دھنیا بھی دھو کے ڈالتی ہے مطلب جتنی حفظان صحت کے اصول وہ اوبے کرتی ہے یہاں پر اب وہ کھانے کا پرابلم ہے. اور پھر خاص طور پہ وہ طلبہ جو اکراس پاکستان چلے جاتے ہیں مطلب دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے جائیں تعلیم کے لیے روزگار کے لیے وہاں جا کر اب وہاں پہ حرام حلال کا اتنا مسئلہ ہے کہ کھانا خود سے پکاتے ہیں.
اس سے پوچھیے نا قبلہ میں 5 مہینے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں جب دارالافتاء اہل سنت وہاں پر کھلا تھا اس سلسلے میں تھا تو یہی مسئلہ یعنی ایک تو یہ کہ کھانے کا مسئلہ کہ بنانا کچھ نہیں آتا ہمیں دوسرا پھر یہ کہ باہر سے کچھ نہیں کھا سکتے کہ حلال و حرام کا مسئلہ وہی جو آپ نے کہا نا کہ وہاں تو جو ہے وہ بندہ کیا کھائے. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اس چیز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال یہ بھی ایک جو ہے وہ فائدہ
مطلب ماں کے ساتھ رہ
اور ویسے بھی یعنی جو مینجمنٹ ہے گھر کی چیزوں کے اندر کہ بھئی آپ جو ہے وہ صبح پتہ چلا لڑکے اگر کسی گھر میں ہیں تو سب کچھ ہی پھیلا پھول کے اور نکل گئے سارے تو وہ گھر کم سرائے خانہ جو ہے وہ زیادہ لگے گا. تو میں بھی جیسے کئی وقت پہ ان بچوں کو سمجھاتا ہوں یہ کہ بھئی آپ لوگ اپنا جو ہے وہ رکھیں کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے پتہ کیوں ہے جس گھر کے اندر کوئی بھی ایک بیٹی ہوتی ہے نا تو وہ تو پھر یہ ساری چیزیں بھائیوں کی وہ کر لیتی ہے اور وہ ماں کے ساتھ بھی سپورٹ ہے لیکن جس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہ ہو تو پھر اگر بیٹوں کو آپ ان چیزوں کی طرف نہیں لگائیں گے تو واقعی وہ گھر سرائے خانہ ہی بنا ہوا ہوگا کہ جناب وہ سارے آئے انہوں نے اپنا سب کچھ اٹھا کے پھینکا اور پھر نکل لی اور پھر آئے اور پھر کھائے اور ماں کے اوپر جو ہے
وہ یہاں پر ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے صاحب. ویسے تو یہ عجیب سی بات آپ بیان کر رہے ہیں لیکن ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہوتی ہے بندے کی اگلی حصے کے اوپر نا یہ ڈیولپ ہوتی ہے 25-30 سال کی عمر میں جا کے اس لیے لاپرواہی اور لاوبالی پن ہوتا ہے. بہرحال اب اس چیز کو لے نہ لیجیے گا کہ ہم اس لیے لاپرواہی کی جی میڈیکل ریزن ہے ہوتا یہی ہے. باقی مصطفیٰ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا
نہیں تو بہت سارے میڈیکل ریزنز اپنی جگہ پر ہیں انہیں آپ تربیت کے ذریعے تبدیل تو کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہ آدمی ہے کہ وہ ہٹیں گے ہی نہیں اپنی جگہ سے. اگر آپ ہے بھی تو تربیت جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ
سلیقے کے ساتھ گھر کو رکھیں. اور کئی جگہوں کے اوپر جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو ٹیوشن کے سر جب آئیں جب آپ اٹھیں اپنی کتابوں کو ارینج کریں اور سب سے بڑی بات مصطفیٰ اس کی زندگی کی لائف سٹائل میں آپ ڈال دیں. بس سلیقہ اس کی زندگی کی لائف سٹائل میں ڈل جاتا ہے نا آبویسلی وہ ٹھیک جب اٹھنا ہے اس کو مناسب کر کے اٹھنا ہے. کپڑوں کو جب رات کو اتارنا ہے ظاہری بات ہے کپڑے رات کو چینج کر لیتے ہیں ریلیکسنگ موڈ میں آتے ہیں. اب وہ جو کپڑے اتارے اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دیں اس طرح کر دیں. یوں کر کے ماں کی تربیت ہوتی ہے باپ کی تربیت ہوتی ہے گھر
وہ ہر جگہ نظر آتی ہے. دیکھیں وہ فرد جب اپنے آفس میں ہی پہنچے گا نا اس کا الگ سے اپنا بھی آفس ہوگا نا تو بھی اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں جانے کا ٹائم ہے اپنی فائل ادھر ایک طرف ہوئی نہیں وہ یوں پھیلا کے چلے جائے کہ بعد میں پیو نہیں آ کر جو ہے نا وہ سمیٹ رہا اور پھر اگلے دن آ کے وہ اس سے لڑ جھگڑ رہا ہو کہ میری وہ اہم فائل جناب جو
میں اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ ہے یہ سچی بات ہے افسانہ بنا لیکن بہت مختصر ہے لیکن بہت پیارا ہے. ایک جگہ کے اوپر نا بچہ بدا بیان کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہی سوچتے رہے کہ ابو جان نے کہنا ہے کہ ساتھ کولر کی ٹوٹی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے بند کرو اور اوپر سے آواز آئے گی کہ ٹھک کر کے سوئچ بند کرو. رات ہو گئی بتی بند کی زینے پہ چڑھنے والی بتی بند کی کہ نہیں باہر کی کنڈی لگائی کہ نہیں سارا دیکھو نلکا سی طرح بند کیا. سارا یہی سنتے رہے ساری زندگی. آج ہماری ڈگری مل گئی آج ہم جاب کے لیے جا رہے ہیں اب تھوڑے خود مختار ہوں گے ذرا اپنی مرضی کریں گے. تو کہتا کہ وہاں پر میں گیا لڑکے اوپر جاتے تھے انٹرویو دے کے آتے تھے منہ بنا ہوتا تھا نکل جاتے تھے. پھر لڑکے اوپر جاتے تھے انٹرویو دے کے آتے تھے منہ بنا ہوتا تھا نکل جاتے تھے. کہتا میری باری آئی میں نے کہا میں نے بھی نکل ہی جانا ہے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو فارغ ہو رہے ہیں لیکن بہرحال میں چلتا ہوں. کہتے جیسے ہی میں سیڑھی پہ چڑھا تو ساتھ ہی میں نے دیکھا دن کا وقت تھا اوپر لائٹ جل رہی تھی. اب وہ ایک عادت بن گئی تھی زندگی کی کہ ماں باپ نے بچپن سے تو میں نے بند کر دی بتی. اوپر گیا تو ساتھ ایک کولر کی تھوڑی سی ٹوٹی کھلی ہوئی تھی. اب عادت بن گئی تھی بالکل نادانستہ انوالنٹرلی بغیر سوچے میں نے بند کر دی عادت بن گئی تھی. اسی طرح 3-4 چیزیں اور مس ارینج تھیں. اندر پہنچا جا کے مجھ سے اس بندے نے باس نے پوچھا بھی کیا نام ہے کیا سندیں ہیں آپ کی جاب ہے کل آپ آ جائیں. وہ حیران رہ گیا حضور سر پہلے اتنے بی سی آپ نے بھیج دیے مجھے فوراً کر دیا. اس نے کہا وہ دیکھو سامنے. وہ دیکھا تو سامنے LCD کے اوپر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے. کہتا وہ دیکھو یہ جو تم نے حرکتیں کی ہیں نا آتے ہوئے، جو ایکٹس کیے ہیں، بند کیا ہے، ہمیں اس جاب کے لیے کیئرفل آدمی ہی چاہیے تھا جو ان چیزوں کا خیال رکھے، ہم نے جان بوجھ کے جلائی ہوئی تھی یہ. تو وہ اس وقت کہتا ہے یہ ماں اور باپ ہوتے ہیں کہ انہوں نے مجھے تربیت کی اور آپ مجھے فرسٹ گو میں مل گیا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہ ماں باپ کو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب، گوشت کٹ گیا، بیل گائے بکرا ذبح ہو گیا، گوشت تو میں نے اور آپ نے بانٹنا، جس ہم نے فرمایا بھائی کی ذمہ داری محلے کی، آپ کی ذمہ داری رشتے داروں کی، اور پھر بڑے رشتے دار جو ہوتے ہیں عمر میں بڑے ہوتے ہیں، تایا جان وغیرہ، ان کے پاس بھی بڑے کو جانا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کو تو گوشت سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے کرم سے گوشت تو سارا ساری کھاتے رہتے ہی ہے، اور ہم چھوٹی عید پہ تو ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں، جناب ایک سیف بھی لیا ہوا ہے اور پرس بھی لیتے ہیں، بڑے آرام سے نئے نئے نوٹوں کو رکھتے ہیں، نوٹ میں کشش ہی ایسی ہوتی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، سیٹ ہو مزدور ہو، لیکن اس عید کے اوپر ان کو عید ہی نہیں ملتی اور گوشت کا کچھ کر نہیں سکتے، کوئی حل بتائیں اس کا کیا کیا جائے.
بھائی گوشت کا کیوں نہیں کر سکتے، گوشت یہ بھی کھاتے ہیں سب کے ساتھ، تو یوں بھی کھاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عیدی دی نہیں جاتی عموماً عید الاضحیٰ کے موقع پر، لیکن بہرحال اگر دینا چاہیں تو اس کے اندر حرج بھی نہیں ہے کہ بچوں کو خوشی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ دینے کے اندر پیسے، چاہے عید الاضحیٰ ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے. جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی نے جب یہ ذہن دیا تو عید میلاد النبی جس طرح منائی جاتی ہے تو اس میں عیدی بانٹی جاتی ہے، تو وہ عید کی طرح ہی پوری جو ہے سیلیبریٹ ہوتی ہے ماشاء اللہ سے. تو یوں عید الاضحیٰ کے اندر عموماً دینی جاتی، لیکن اگر دیں تو اس میں بھی کوئی شرم کا باہت نہیں ہے، بالکل دے سکتے ہیں.
عیدی یعنی پیسوں کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے. لے جی بچوں تیار ہو جائیں، اپنے والدین کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں، عیدی بھی لے سکتے ہیں. آبویسلی ان دنوں بھی دکانیں چمکی ہوتی ہیں، برگر والے بھی اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیگر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہائیجینک فوڈ لیں. یاد رکھیے گا گوشت کھانے میں بھی احتیاط کیجیے، گوشت کا بھی زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے. میٹ از اے گڈ سورس آف کوالٹی پروٹین، وائٹامن اے، ڈی، B12، زنک اینڈ آئرن. گوشت میں سب کچھ تو ہے، لیکن اعتدال، بیلنس، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صحیح طرح کھانا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے ان دنوں میں ہاسپٹلز کے اندر گیسٹرائٹس کے، پیٹ خراب کے اور دیگر بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اناڑی کسائی ہوتے ہیں، چھری سے کٹ لگا لیتے ہیں، بڑا گہرا کٹ لگتا ہے، پھر اس کی آگے پروسیجر ہوتی ہے، سرجریز تک بات پہنچتی ہے. ایسے کیسز بھی پچھلے سال ہمارے پاس آئے کہ جانور نے سینے پر ایک بچے کے مارا، بڑی زور سے ٹکر لگی، بیچارے کے پھیپڑے کا مسئلہ ہو گیا بہت عرصے تک. تو بچوں کو جانے سے بڑے جانوروں کے پاس خاص طور پہ بچائیں. جانور جانور ہی ہوتا ہے، آبویسلی وہ اپنے پروٹیکٹیو موڈ میں آ جائے، وہ اپنے ڈیفنس سسٹم میں جب آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کوشش کیجیے ان چیزوں سے بچیں، اور خاص طور پہ سبزیوں کا استعمال اس میں نہ چھوڑیں. سبزیوں کے ساتھ گوشت کو پکائیں گے تو اس کے مضر اثرات سے بچت بھی رہے گی، اور وہ لوگ جو مریض ہیں خاص طور پہ کولیسٹرول کے اور یورک ایسڈ کے، وہ گوشت کے استعمال میں خاص طور پہ احتیاط کریں. اب بڑی عید کا موقع ہے، گوشت ہی گوشت ہی گوشت آتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے جو آپ کھاتے ہیں پیٹ میں جاتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، غائب نہیں ہو جاتا وہ. تو کوشش کیجیے احتیاط کا پہلو ضرور مد نظر رہے. مفتی صاحب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ عام طور پہ کچھ لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سارا سال پیسے اپنے نکالتے رہتے ہیں، کینڈ میں آ کے بڑا جانور وغیرہ لینا ہوگا تو ایک دم سے اتنے زیادہ پیسے کاروبار سے نہیں نکلیں گے. بکری بکرا پالا سارا سال، اور بچوں کی طرح ہوتا ہے وہ بکری بکرا ہر دار دیکھنا پڑتا ہے، بڑی انسیت ہو جاتی ہے اس سے، گھر میں رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ایسا بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں، جو چھوٹی بچیاں بچے ہوتے ہیں کہ جی نہیں کرنا نہیں کرنا. اس معاملے کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کیا کیا جائے، سارا سال پالنا وہ کیا یہ ٹھیک ہے، اور نمبر دو کہ جب اس طرح کے معاملات بن جائے تو کیا کیا جائے؟
دیکھیے جانوروں کو، پالتو جانوروں کو پالنا تو جو ہے وہ اچھی بات ہے، جبکہ اس کے دانے پانے اور دیگر تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے خیال کیا جائے، یعنی اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اب جہاں تک بات یہ رہی کہ ایسا جانور کو ذبح کرنے کے وقت یقیناً بچوں کی انسیت ہوتی ہے، انسان کی اپنی بھی انسیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی ذبح کر رہا ہو اور جو ہے وہ آنکھوں میں اس کے بھی جو ہے وہ آنسو ہو. تو یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ درس دینا ہے کہ دیکھیں راہ خدا کے اندر جب حکم آ جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز بھی قربان کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس چیز سے جو ہماری محبت ہے اس سے زیادہ ہماری محبت رب سے ہونی چاہیے. یہ جو پہلو ہے کہ یہ بچوں کو دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، کہ جب اس کی محبت کا تقاضا آ جائے تو پھر ساری محبتوں کے تقاضے ختم ہو جائیں اور اس کی محبت کا غلبہ ہم پر ہو اور ہم اس کی راہ میں ہر چیز جو ہے وہ قربان.
اور وہ دیکھیں سٹارٹ بھی تو یہی ہے نا، مطلب ایسا بیٹا جو اتنی منتوں مرادوں کے بعد آیا اور بیٹا بھی جو ہے وہ کیا شان
کا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ بہترین ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ، یعنی آج ہم اس جانور کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں جس کو ہم نے ایک سال پالا ہے، وہاں وہ سوچئے کہ ان کے بطن سے پیدا ہوئی اولاد، ان کو جب ذبح کا حکم ملتا ہے اللہ کے نبی کو کہ اپنے اس بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کریں، تو وہ اس کے اوپر حکم پر عمل کرنے
کا، ایک منٹ کا بھی بچہ ہو، یعنی دنیا میں پیدا ہوتے ساتھ ہی سانس لے، وہ ماں جس نے اس کو اپنے جسم میں رکھا، کیسی کیسی تکالیف ہوتی ہیں، اور وہ مطلب ایک چہیتا ہے نا جو اتنے عرصے کے بعد، اور وہ بڑھاپے کے عالم میں تشریف لائے تھے اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کو ایک آرڈر تھا، صرف ون لائن آرڈر تھا، کسی نے پوسٹ کی ہوئی تھی انہیں پڑھا کہ اصل بات تو وہ مکالمہ ہے جو باپ بیٹے کے درمیان ہوا، دمبا تو ایک سمبل تھا، obviously دمبا تو سمبل ہے اور وہ سمبل کے طور پہ جاتا ہے، وہی بات کے سارا سال دمبا تو کھایا ہم نے۔
اصل یہ کہ دیکھیں وہاں پر بچے کی تربیت کیسی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی تھی، کہ ایک تو اللہ کے نبی بھی تھے اور تربیت تھی کہ بچے نے آگے سے جو جواب دیے جس کا قرآن کریم میں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں، کہ رب تعالیٰ کی محبت بچے کے دل میں والد نے کتنی بٹھا دی تھی کہ اس بچے نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، کہ رب کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والا
صبر پائیں۔ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب عید پہ چھٹیاں بڑی ہوتی ہیں، اور عید پہ ہر دفعہ پہلے سے ہی جب کیلنڈر بنتا ہے نا سال کا، اسٹوڈنٹ تو نکال کے دیکھتے ہیں کہ جو کنفرم چھٹی ہیں عیدوں کی، 14 اگست کی اور میلاد النبی شریف کی، وہ ساری ساری کب آ رہی ہیں، تو اپنے حساب کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہ چھٹی کا کانسیپٹ دین اسلام میں کیا ہے؟ مطلب عید پہ 3 چھٹیاں تو آپ نے فرمایا نا، 3 دن کی عید ہے، اور چھوٹی عید کے اوپر بھی چھٹیاں 3 ہوتی ہیں، 3 دن کی عید ہوتی ہے، عام طور پہ 2 یا 3 چھٹیاں تو ہوتی ہیں، اور پھر لانگ ویکینڈ بن جاتا ہے، یعنی اگر پیر کی جس طرح عید بنی ہے تو سارا اگلے پیر کو ہی کام شروع ہوگا۔ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، چھٹی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا واقعی کام کے دوران بریک لینا اور یوں کرنا یہ ضروری ہوتا ہے؟ ویسے سائنٹیفکلی تو اس کی بہت سی ریسرچز ہوں گی، دین اسلام ہمیں اس میں کیا کہتا ہے؟ چھٹی کی جا سکتی ہے؟
کہ چھٹی تو بالکل کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا تو تذکرہ بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، بلکہ خود اپنی روٹین کو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو 5 نمازیں اس کے بیچ کے اندر اس کے کام کا بریک ہی ہے۔ کھانے کا بریک تو وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ کھا لیا کھانا تو اور غنودگی جو ہے وہ انسان کے اوپر لے کر آتا ہے، لیکن نماز کے ذریعے ایک تو نماز کی ادائیگی، روحانیت کے اعتبار سے انسان کو روحانی غذا ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایکسرسائز بھی جو ہے وہ جسم کی ہو گئی، کہ جناب کھانا کھا کے تو بندے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھاتا ہے اور وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے جناب جو، اور زیادہ تھکن ہو جاتی ہے دوپہر کا کھانا کھا کے، لیکن دیکھیں نماز آ جاتی ہے تو نماز کے اندر ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بندہ جو ہے وہ چست ہو جاتا ہے، روحانی غذا بھی مل جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ پورے دن میں آپ کام کر رہے ہیں لیکن 5 ٹائم آپ نے رکنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اس سے بھی اگر دیکھیں تو ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ملتا ہے کہ بھائی بریک بہرحال جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ایک چیز کے اندر۔ اسی طریقے سے خود جو ہے وہ بیان کیا گیا قرآن کریم سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس وقت تک تلاوت کرو جب تک تمہیں اکتاہٹ نہ ہو،
اکتاہٹ نہ ہو۔
تو دیکھیں عبادت جیسے معاملے کے اندر بھی یہ فرما دیا گیا کہ اکتاہٹ جو ہے، کیونکہ جب اکتاہٹ ہوتی ہے تو انسان اس چیز کے وہ فوائد حاصل نہیں کر پاتا، حالانکہ قرآن کا تو پڑھنا بغیر سمجھے بھی عبادت ہے، لیکن وہ ایک جو خشوع خضوع والی کیفیت ہے وہ نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی وہ کیفیت والی نماز پڑھے جس میں بندے کو خشوع خضوع حاصل ہو، کہ وہ نماز کی اصل روح ہے۔ تو لہٰذا کام کے اندر بھی یہی ہے کہ آدمی کام کر رہا ہے کر رہا ہے، پھر اکتاہٹ والی کیفیت آ جائے تو وہ ایک عجیب سی جو ہے وہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو یوں تو اسلام نے کسی ایک دن کو چھٹی کا دن قرار نہیں دیا کہ نہیں جناب جو جمعے کے دن چھٹی کرنی ہے یا اتوار کے دن چھٹی کرنی ہے، لیکن بہرحال اگر کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ جو فقہا کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جو چھٹی ہوتی ہے وہ در حقیقت پچھلے پورے ہفتے کے کام کی استراحت کے لیے ہوتی ہے، کہ بندہ ایک روٹین ورک میں چل رہا ہوتا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے، تاکہ دوبارہ ایک نئے
جذبے کے ساتھ
طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نیکسٹ ویک کا آغاز کرے، نیکسٹ ڈے کا جو ہے وہ آغاز کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے وہ درس فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ روز فرمایا، تو فرمایا کہ نہیں یہ 1 دن جو ہے وہ کافی، اس طرح کا فہم ملتا ہے، اور یہی صحابہ نے بھی آگے اپنے جو تابعین تھے انہیں فرمایا کہ حضور ہمیں اسی طرح فرمایا کرتا ہے کہ تم اکتا نہ جاؤ، تم جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، جتنا سیکھو سمجھو، پورا جو ہے وہ سمجھو۔
حالانکہ وہاں اکتاہٹ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا،
اکتاہٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ فطری تقاضے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال فرمایا۔ تو اس اعتبار سے بھارت ہیں کہ جو ہے وہ چھٹی کے ہوتے ہیں۔ ہاں عید الفطر کے اندر در حقیقت تو ایک ہی دن عید الفطر کا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جناب 3 دن جو ہے وہ، اچھا عید الاضحیٰ میں الٹا ہے کہ اگر آپ عید الاضحیٰ میں ایام ضیافت 4 دن ہیں، یعنی عید تو 3 دن ہے، یعنی قربانی کے 3 دن ہیں، لیکن جو 4th دن ہے وہ قربانی کا دن نہیں ہے لیکن اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایام ضیافت میں آتا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا، یعنی 13 ذوالحجہ عید کا حصہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایام ضیافت ہے، اس دن قربانی تو نہیں ہو سکتی، قربانی تو 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تو، لیکن 13 دن کو بھی اس میں شمار کیا ان ایام میں شامل ہے، لیکن عمومی طور پر اس اعتبار سے اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال چھٹیوں کو با مقصد جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے اندر گزارنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ چھٹی اسی لیے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک نارمل روٹین سے آپ ہٹیں، لیکن نارمل روٹین سے ہٹ کے فضول روٹین میں نہ جائیں، با مقصد روٹین میں جائیں جس سے آپ کو کچھ مزید بھی حاصل ہو اور پرانی والی روٹین سے جو ہے وہ ہٹنے کے فوائد بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوں۔ تو اب جیسے یہ چھٹیاں گزر گئی ہیں ہمارے سندھ میں تو جو ہے وہ اسکول کا آغاز ہو گیا، لیکن پنجاب میں میرے خیال سے اب تک
چھٹیوں کے بعد
جو ہے وہ عید کے بعد ہوگا، تو اب یہ جیسے چھٹیاں گزری ہیں تو اس میں سمر کیمپ بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ ان کو کن با مقصد ذرائع کے اندر جو ہے وہ آپ بچوں کی چھٹیاں گزروائیں۔ عید الاضحیٰ کے ایام ہیں تب ان کے اندر بھائی کیا چاروں پانچوں دن جو ہے وہ بس کیا گوشت کھانا ہے گوشت کھانا ہے گوشت کھانا ہے یہی کام کرتے رہنا ہے اور بھی کچھ کام کرنا ہے؟ تو یہ جو چھٹیوں کے مواقع ہوتے ہیں در حقیقت، کیونکہ وہ جیسے میں نے بھی پڑھا تھا کہ بچے کو جو سمجھانے کے جو بعض موڈ ہوتے ہیں کہ ان موڈز میں آپ سمجھائیں گے تو بچہ سمجھے گا، ورنہ جس وقت وہ کام کر رہا ہے آپ اس وقت اس کو ٹوک کر سمجھائیں گے تو وہ اس وقت وہ جس کو کہتا ہے نا دفاع کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے والی پوزیشن میں
ہمارا بھی یہ حال ہے مطلب
یہ نہیں ہوتا۔ تو اسی سے اس میں جیسے لکھا ہوا تھا کہ بچوں کو آپ سوتے وقت جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ سمجھائیں، تو یہ اچھا ایسا ہے کہ واقعی ایسا بھی میں نے خود بھی پریکٹیکل کیا، جیسے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب اس وقت باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس وقت کوئی بچے کو بات بتا دی تو وہ ایک نارمل سی، اور ایک ایک بچہ وہ غلطی کرے اور ٹوک کے آپ اس وقت بتائیں اس پہ نہیں ہوگا۔ تو اب عید کے دن ویسے ریلیکسیشن کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر آپ وہ باتیں بتائیں جو کہ آپ ایک نارمل ٹف روٹین میں جب بچہ چل رہا ہوتا ہے کہ اسکول سے آیا جناب ٹیوشن میں لگ گیا، ٹیوشن سے فارغ ہوا تو ناظرہ پڑھنے چلا گیا، ناظرہ سے فارغ ہوا تو جناب اور اسکول کا ہوم ورک ہے تو وہ کیا اور پھر سو گیا، تو اب اس وقت چڑچڑا بن ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی صبح سے شام تک کام میں لگا ہوں۔ تو یہ جو ریلیکس کے ٹائم ہے اس میں آپ بچے کو بتائیں،
سارے آگے پڑھائی جا رہے ہیں مجھے پڑھائی جا رہے ہیں
تو اب کہ بھائی پہلے اتنا پڑھا ابا کا لیکچر الگ جو ہے وہ سنا، تو اب یہ چیز آپ ان ایام میں کہ جب پتہ بچے کھیل کود ہی رہے سب کچھ ہے، اب آپ نماز کے ٹائم میں یا بیچ میں آپ نے کوئی ایک نصیحت جو ہے وہ کر دی، تو یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں بچوں کی تربیت کا اچھے مواقع ہمیں میسر
آف ٹائم جس طرح آپ فرما رہے تھے۔ مزید جان کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، استاد نے لاسٹ ڈسکشن کی ویری امپورٹنٹ، یہ آف ٹائم جو ہوتے ہیں زندگی کے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ریچارج ہوتے ہیں، اور کتنی پیاری بات کسی نے کہی کہ اپنے موبائل کی چارجنگ کی فکر ہے، اپنی چارجنگ کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی یہ آف ٹائم جو زندگی میں آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بریکس آتی ہیں، یہ آف ٹائم ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آ سکتی ہے کہ دیکھا جائے تو ہم اپنے پیٹ کو بریک دے رہے ہوتے ہیں پورے 30 دن کے لیے، جب روزہ آتا ہے وہ بھی ایک بریک ٹائم ہے، اور اس کے اندر پورے جسم کو ایک اوور ہالنگ مل رہی ہوتی ہے۔ بہرحال بیسٹ میسج عید پر یہی ہے، خیر خواہی، محبت، ایثار اور قربانی کا یہ تہوار ہمارے پاس جو آیا اللہ تعالیٰ کی نعمت بن کر، ہر ایک کو خوشی تقسیم کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ آپ کے قریبی عزیز ہوں، محلے دار ہوں، اور معاشرے کے وہ سیگمنٹ، وہ افراد جو کہ سارا سال گوشت نہیں کھاتے یا قربانی نہیں کر سکے اور آپ ان کو جانتے ہیں، ضرور بالضرور ان کو اکاموڈیٹ کیجئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیجئے۔ مدنی چینل ضرور دیکھیے، مدنی چینل دیکھنا عبادت ہے، عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، دن رات خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے مدنی چینل کی، اور عید کے بعد بھی الحمدللہ علم دین سے لبریز مالا مال ایسے سلسلے، ایسے پروگرامز جو آپ کو زندگی کے ہر ہر امور پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ڈھیروں عیدیں خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
عید قربان ہے، عید قربان ہے، عید قربان۔